المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ایک صلوات ختم جیسے کہ آپ لوگ مستحضر ہیں کہ آج کی تقریر کا عنوان اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت جسے رزاقیت کہتے ہیں اور اس صفت باری تعالیٰ کو ہم نے قرآن کی آیات کی روشنی میں ایک بررسی ایک تحقیقی نگاہ اس پر ڈالی. رزاقیت کا لفظ اس کی اصل اس کا روٹ اس کا ریشہ مادہ رزقہ ہے رزقاف یعنی کلمہ یہ رزاقیت اسے لیا گیا ہے مادہ رزقہ سے. یہ مادہ قرآن کے اندر اپنی مختلف مشتقات کی صورت میں مختلف ڈیریویٹیوز کی صورت میں تقریباً 123 بار قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. تقریباً 109 آیات ہیں جس میں کلمہ یہ رزق اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ استعمال ہوا. 44 مختلف صورتوں میں یہ 109 آیتیں موجود رہیں. البتہ کلمہ یہ رزاق صرف ایک بار قرآن میں آیا ہے لیکن اس کا جو مادہ رزق ہے یہ تقریباً 123 بار آیا ہے. اب اگر ہم رزاقیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے معنی یہ رزق کو سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ رزق سے جب رزاق بنا تو اس کے کیا معنی بنتے ہیں. رزق کو علماء نے تین مختلف معانی کے ساتھ بیان کیا ہے اور تینوں انداز میں قرآن میں اور روایات کے اندر یہ لفظ رزق استعمال ہوا ہے. ایک معنی جو رزق کے لیے بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ رزق بمعنی عطا بخشش. ہم اس ماہ رمضان کے اندر بہت سی دعائیں پڑھتے ہیں. ان دعاؤں کا آغاز مثلا ان جملوں کے ساتھ ہو رہا ہے اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام. اے پروردگار مجھے عطا کر حج بیت اللہ. یہ جو اللہم ارزقنی ارزقنی کا لفظ آیا ہے یعنی مجھے روزی کر میرے لیے مجھے رزق دے حج کی. یہاں پر رزق بمعنی یہ عطا اور بخشش ہے یعنی مجھے سعادت حج عطا کر دے نصیب کر دے میرا. یا ایک اور دعا کے اندر آیا ہے کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية. اے اللہ مجھے توفیق دے دے توفیق عطا کر اس بات کی کہ میں تیری طاعت کروں اور معصیت سے دوری اختیار کروں. کلمہ یہ رزق استعمال ہوا معنی عطا کے ہیں، بخشش کے ہیں، دینے کے ہیں. اسی طرح سے قرآن کے اندر ایک جگہ پر آیا ہے کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. سورہ حج کی آیے ہے. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اس کے بعد مارے جاتے ہیں یا طبیعی موت مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق حسن عطا کرے گا. یہاں پر یرزقنہم اللہ بمعنی یہ عطا کرنے کے ہے، یا قرآنی مادے یہ رزق استعمال ہوا بمعنی یہ عطا اور بخشش، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہترین رزق دینے والا. ایک اور مقام پر، بہرحال آیات چونکہ بہت ساری آئیں گی اور ہمیں تکرار سے چونکہ بچنا ہے، تو میں بعض آیات کو ڈراپ کرتے ہوئے دوسرے معنی کی طرف چلا جاتا ہوں. معنی یہ دوفم جو کلمہ یہ رزق کے لیے علماء نے تحریر کیے ہیں وہ یہ کہ ہر وہ چیز کہ جو جاندار اپنے شکم تک جسے پہنچاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جسے ہم دوسرے معنی میں کہتے ہیں غذا، کھانا پینا، وہ چیز جو اس کی جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں اردو میں روزی سے، یہ معنی زیادہ شائع ہیں، زیادہ استعمال ہوتے ہیں. مثلا اس آیہ قرآنی کے اندر رزق اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، سورہ بقرہ کی آیت. خطاب ہے صاحبان فرزند کے لیے کہ اے اولاد والو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی اولاد کی ماؤں کو روزی دو اور انہیں لباس عطا کرو، وہ بھی کہ جو متعارف معروف ہے احسان اور نیکی کے ساتھ. یہاں پر دیکھیے رزق کا لفظ استعمال ہوا، اس کے ساتھ لفظ کسوا یعنی لباس کے لفظ استعمال ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رزق بمعنی یہ غذا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، اسی لیے اس کے مقابلے میں لباس کو لے کر آئے ہیں. یہ معنی یہ دوفم ہے جو رزق کے لیے آئے ہیں. تیسرے معنی جو رزق کے لیے قرآن اور روایات کے اندر رزق کو جس معنی میں استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچائے، جس سے انسان کوئی فائدہ اٹھا سکے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، اوڑھنے بچھونے کی چیز ہو، علم ہو، نبوت ہو، یا کوئی اور چیز ہو، حتیٰ قرآن بھی رزق ہے. یہ معنی یہ سوم ہے. یہ معنی پہلے دو معنی سے زیادہ وسعت وسیع ہے، شامل ہے ہر اس چیز کو کہ جو انسان کے لیے مفید واقع ہو، مخصوص نہیں ہے کھانے اور روزی سے. مثلا آیہ قرآنی کے اندر آیا ہے کہ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، سورہ مؤمنین کی 73 نمبر کی آیت. آیا تم مزد اور روزی آج طلب کرتے ہو ان لوگوں سے جبکہ وہ روزی جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بہتر ہے، چونکہ اللہ کیا ہے؟ بہترین رزق دینے والا. یہاں پر مزد، روزی، دیگر کھانے پینے سے مخصوص نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اس سے بہت سی دفعہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا دے گا؟ مثلا مال دے گا، پیسہ دے گا، پیسہ خود کھانا پینا نہیں ہے، یہ معنی یہ عام میں استعمال ہوا ہے یا کلمہ یہ رزق. یا مثلا حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی قوم سے جب وہ ایک احتجاج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک اپنی حجت تمام کر رہے ہیں، تو یہ جملات حضرت شعیب کی زبان سے قرآن نے نقل کیے ہیں. یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی رزقا حسنا، اے قوم کیا تمہاری رائے یہ ہے، کیا تم یہ دیکھتے ہو کہ میں حجت اپنے پروردگار کے پاس سے ایک دلیل، ایک حجت، ایک بینہ لے کر آؤں اور میرا پروردگار مجھے ایک رزق حسنہ دے. مراد یہاں پر نبوت اور علم، تفاسیر میں آیا روایات کی روشنی میں رزقا حسنہ سے اس آیے میں مراد نبوت اور علم. یعنی شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے ایک دلیل، حجت، بینہ لے کر آ رہا ہوں جو میری نبوت اور میرے علم کی نشاندہی ہے، اور یہ میرے پروردگار کی جانب سے ہے. اب کیا تم میری نبوت کو قبول کرو گے؟ میرا یہ احتجاج، یہ دلیل تمہارے لیے کافی ہے؟ یہاں پر لفظ رزق استعمال ہوا ہے بے معنی یہ نبوت اور علم، بے معنی یہ کھانے پینے کی چیز، روزی جسے ہم کہتے ہیں، اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، بے معنی یہ عام استعمال ہوا. تو تین معنی رزق کے قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں. ایک رزق کے معنی جس کو ہم عرف میں بھی لیتے ہیں کھانے پینے کی چیز مراد ہو، ایک رزق بے معنی یہ عطا اور بخشش ہو، ایک رزق بے معنی یہ معنی عام جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہوں، نبوت، علم، قرآن اور دوسری سہولتیں، آسائشیں، نعمتیں شامل. تو یہ تین معنی علماء نے کلمہ یہ رزق کے پیش کیے. البتہ ہم نے جیسے بار بار کہا کہ معنی جو شائع ہیں، جو زیادہ لیے جاتے ہیں، وہ کھانے پینے اور روزی کے معنی. اب یہ تین معنی کی روشنی میں وہ ذات کہ جو رزق دے اسے کہتے ہیں رازق. اب چاہے وہ بے معنی یہ اول عطا اور بخشش لے لیں تو معطی، بخشش کرنے والا، رازق کہلائے گا، یہ بے معنی یہ دوم لے لیں، کھانے پینے کو ایجاد کرنے والا، اسے دینے والا، اسے عطا کرنے والا کھانے پینے کی چیز کو، یہ کہلائے گا رازق. یا معنی یہ سوم میں لے لیں جو کوئی بھی نعمت آپ کے لیے فراہم کرے، مہیا کرے، تہیا کرے، وہ کہلائے گا رازق. قرآن میں لفظ رازق مفرد نہیں آیا، ہمیشہ جمع کے صیغے میں آیا ہے رازقین کے طور پر، اور 6 بار یہ لفظ آیا ہے. یعنی رزق دینے والا، عطا کرنے والا. اب اگر کوئی ذات ایسی ہو کہ جو بہت زیادہ رزق دینے والی ہو، یعنی اگر ہم رازق کے اندر مبالغہ کرنا چاہیں، یہ بتانا چاہیں کہ یہ ذات بہت بڑی رازق ہے، تو اس کے لیے عرب صیغۂ مبالغہ بناتا ہے، اور وہ ہے رزاق. رزاق صیغۂ مبالغہ ہے، یعنی رازق لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ یہ بہت زیادہ رازق ہے، بڑا رازق ہے. تو ہم نے تین کلمے رزق کے بیان کیے، ایک خود مادی رزق کو پیش کیا، ایک معنی رازق کو عنوان کیا، اور ایک لفظ رزاق کو معنی کیا. اب رازق اور رزاق میں ایک فرق، رازق کا لفظ قرآن میں ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور غیر ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی یہ صفت ایسی صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص نہیں. یعنی ہم رازق غیر خدا کو بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے لیے دلیل موجود ہے خود قرآن سے. کہ دیکھیے چند آیات جو ہم نے پڑھی اس کے اندر یہ لفظ آیا تھا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. رازقین یعنی رزق دینے والے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اگر فقط تنہا ذات باری تعالی صفت رازق کی صلاحیت رکھتی صرف تنہا انحصاراً تو صیغۂ جمع کا استعمال نادرست ہوتا. صیغۂ جمع کا استعمال پلورل کے صیغے کا استعمال یہ بتا رہا ہے کہ رازق ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے پہلے صیغۂ لفظ خیر کا استعمال کیا گیا. خیر یعنی بہترین, بہترین رزق دینے والا. جب بھی ہم یہ کمپیریٹو یا سپرلیٹو ڈگریز یوز کرتے ہیں جملات میں تو یہ وہیں پر فقط استعمال ہوتی ہے کہ جہاں پر چند افراد ایک صفت میں اشتراک رکھتے ہوں اور پھر ہم ان کے درمیان ایک کمپیریزن کو انجام دیں, ایک مقایسہ کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ بہتر اور وہ بہترین. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ کیا ہے کہ رازق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہونا ضروری نہیں ہے, غیر خدا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اور بھی کئی مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کو نسبت دی ہے غیر باری تعالیٰ سے. جیسے ایک آیہ جو اس سے پہلے بھی ہم نے تلاوت بھی کی تھی کہ وَعَلَى مَوْلُودِ لَهْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. یہاں صاحبان اولاد سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کی ماؤں کو روزی دو اور انہیں لباس عطا کرو. تو یہ روزی دینے والے کون ہیں؟ صاحبان فرزند, یہ دیگر خدا نہیں ہے. تو غیر خدا کے لیے روزی دینے کی چیز اس قرآن میں بھی آئی. لہذا صفت رازق مخصوص باری تعالیٰ نہیں ہے, غیر باری تعالیٰ کے لیے بھی یہ صفت استعمال کی جا سکتی. لیکن جب ہم کلمہ رزاق پر آتے ہیں جو ہمارا موضوع بحث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاقیت اللہ تعالیٰ کو, صفت رزاقیت باری تعالیٰ کو ہمیں قرآن کی روشنی میں مطالعہ کرنا ہے, بحث کرنا ہے. تو یہ رزاقیت کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے. یہ غیر خدا کے لیے یہ صفت استعمال نہیں ہوتی. یہ وہ صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ہی منحصر ہے, کوئی اور ذات نہیں ہے جس کو رزاق کہا جا سکے صفت کے طور پر. اس کی وجہ کیا ہے کہ رزاقیت منحصر ذاتی باری تعالیٰ کے اندر؟ یہ اب ہم آگے چل کر بیان کریں گے آیات کی روشنی. اب اگر کہیں پر رزق کو نسبت دی گئی ہے غیر باری تعالیٰ سے تو یہ نسبت حتماً غیر حقیقی ہوگی, یہ نسبت حقیقی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ ہم عرف میں بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خصوصیت کسی اور چیز کی ہوتی ہے, اس خصوصیت کو نسبت کسی اور چیز کی طرف دی جاتی ہے. مثلا عربی میں جو مشہور ترین مثال اس کی دی جاتی ہے وہ ہے جر المیزاب, ناودان جاری ہو گیا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ناودان جاری نہیں ہوتا. ناودان میں پانی ہے جو جاری ہوتا ہے, لیکن جریان پانی کے جریان کو نسبت دی جاتی ہے ناودان سے, کیونکہ ناودان ظرف ہے, مسیر ہے, راستہ ہے پانی کے جاری ہونے کا. اس تعلق کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ جریان کی نسبت، جاری ہونے کی نسبت پانی کے بجائے نودان کو دے دی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نسبت غیر حقیقی ہے. اسی طرح سے رزاقیت، رزق دینے کی نسبت، یہ مخصوص ہے باری تعالیٰ سے. اب کبھی کبھی مخلوقات کو بھی نسبت دے دی جاتی ہے ایک ادنا چھوٹے سے تعلق کی وجہ سے. جیسے مثلا باپ کو اولاد کے لیے رازق کہا گیا، یا شوہر کو بیوی کے لیے رازق کہا گیا، یا صاحبان ثروت کو فقراء کے لیے رازق کہا گیا، یا اہل فہم و شعور کو نادانوں کے لیے، سفہا کے لیے رازق کہا گیا. یہ نسبت نسبت غیر حقیقی ہے، فقط چونکہ یہ لوگ واسطہ بنے ہیں رزق کا ان تک پہنچنے کا، وسیلہ بنے ہیں، اس لیے ان کو رازق کہا گیا. وَإِلَّا رزاقیت مخصوص باری تعالی ہے، اور غیر باری تعالی رازق نہیں ہو سکتا. البتہ نسبت دی جا سکتی ہے کلمہ رازق سے، لیکن کلمہ رزاق سے کسی بھی طور انسان کو نسبت نہیں دی جا سکتی. اب قرآن میں کلمہ رزاق صرف ایک آیے میں استعمال ہوا، جس کو ہم نے سرنامہ یہ کلام بھی قرار دیا تھا. تھوڑا سا اس آیے کے اوپر غور کریں گے اور اپنے مطلب کی طرف آگے بڑھ جائیں. آیے کا آغاز ہم نے کچھ پہلے سے کیا تھا، یعنی ایک آیے کا آغاز ہم نے کچھ پہلے سے کیا تھا، وہ آیے کا حصہ جو ہمارا مورد نظر تھا، اس سے پہلے کے دو جملے ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیے. اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیے ترجمے کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ سریتر اس کی وجہ کو بیان کریں اور آگے اپنے مطلب کی طرف چلے جائیں. وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ خلقت کے ہدف کو بیان کر رہا ہے، اور وہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے. اس کے بدلے میں باری تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ما اريد منهم من رزق، لیکن ان جن و انس سے ہم اس کے خلقت کے بدلے میں روزی کے طالب نہیں. ہم نے خلق نہیں کیا کہ یہ آ کر اللہ کو روزی دیں، رزق دیں. وما اريد ان يطعمون، اور یہ بھی ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں اطعام کریں، کھلائیں پلائیں. اب یہاں پر بھی پہلے والا رزق، ان معانی رزق کو اگر مد نظر رکھیں تو آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگی، چونکہ رزق ضروری نہیں تھا کہ حتماً کھانے پینے کے معنی میں استعمال ہو. ایک معنی یہ تھا کہ ہر قسم کا فائدہ، ایک معنی رزق کے یہ بھی تھے کہ ہر قسم کا فائدہ. تو ما اريد منهم من رزق، ہم ان سے اس خلقت کے بدلے میں کوئی رزق نہیں چاہتے، یعنی کسی قسم کا فائدہ نہیں چاہتے. وما اريد ان يطعمون، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں کھلائے پلائیں، ہمیں مثلا ہمارا پیٹ بھریں، یہ بھی نہیں چاہتے. اب اس کے بعد اللہ بتا رہا ہے کہ کیوں نہیں چاہتے. ان اللہ هو الرزاق، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو رزاق ہے، یعنی تم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ تم رزق دے سکو، اطعام کر سکو. یہ صرف ذات پروردگار ہی ہے کہ جو کیا ہے، رزق دے سکتی ہے، جو رزاق ہے. تم رزاق نہیں بن سکتے، چاہو بھی تو نہیں بن سکتے. ذو القوة المتین، اور یہ ذات صاحب قدرت اور زبردست طاقت رکھنے والی. اب اس آیے قرآنی پر اگر غور کریں تو اس آیے قرآنی سے ہم یہ فائدہ کیسے اٹھا رہے ہیں کہ صرف خدا کی ذات، صرف خدا کی ذات رزاق ہے, کوئی اور ذات رزاق نہیں ہو سکتی. یہ فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اب چند جملے ہم مجبوروں میں بعض اصطلاح کو استعمال کرنے پر. بہرحال کچھ طلاب بھی اس محفل میں موجود ہیں اور ان کے لیے مفید ہے یہ بات. اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے, نہیں سمجھ میں آئی تو اس کو اسکپ کر دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ جملہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, یہ جملہ جملے یہ اسمیہ ہے, یعنی ایسا جملہ ہے جس کا آغاز ناؤن سے ہوتا ہے. اور عربی میں یہ جملہ اسمیہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ پہلی تاکید ہے اس کی. یعنی کسی بات کو جب محکم طریقے سے بیان کرنا ہوتا ہے عربی میں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے جملے اسمیہ کے طور کے اوپر ناؤن سے جملے کا آغاز کرتے ہوئے بیان کر. تو یہاں پر اللہ ان اللہ سے جملہ شروع کیا گیا, جملے اسمیہ. اس کے علاوہ دوسری خصوصیت جو دلالت کر رہی ہے کہ رزاقیت مخصوص باری تعالی ہے وہ یہ ہے کہ جملے کے آغاز میں ایک لفظ کا, حرف کا استعمال کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں انا, اور یہ لفظ انا عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے. یعنی حتماً البتہ تاکید کے ساتھ یہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے, یہ دوسری تاکید اس کے اندر ہے. ایک تو جملے کا اسمیہ ہونا, دوسری تاکید جملے کا آغاز حرف تاکید سے ہو رہا ہے جو انا. تیسری بات, لفظ اللہ جو لفظ اسم جلالہ ہے اس سے آغاز جملے کو میں آغاز میں لایا گیا, اور یہ مبتدا ہے اور اس مبتدا کی خبر آ رہی ہے, ایک سبجیکٹ ہے اور اس کے بعد اس سبجیکٹو کلاز آ رہا ہے اس کے لیے جو سبجیکٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. اب ان دو جملوں کے درمیان لفظ ہوا کو لایا گیا ہے, ہوا پروناؤن ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر پلٹ رہا ہے. یہ جو ترتیب ہے نا عربی میں بھی اور حتیٰ دوسری زبانوں میں بھی, یہ جو ترتیب ہے نا کہ اللہ وہی ہے جو رزاق ہے, یہ جو وہی ہے یہ جو بیچ میں آیا ہے, جبکہ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ اور اس کے بعد بھی کہنا وہی ہے, یہ وہی تاکید کو پہنچاتی ہے. عربی میں بھی اسی طرح سے اللہ ہو الرزاق, یہ جو اللہ جو مسند واقع ہوا ہے سبجیکٹ ہے جملے کا, اور اس کے لیے ایک سبجیکٹو کلاز آ رہا ہے جو سبجیکٹ کو ڈیفائن کرے گا, جس کو ہم اپنی اصطلاح میں مسند, اردو میں مسند اور مثلا عربی میں خبر کہتے ہیں. یہ مسند یا خبر جو مسند الیہ یا مبتدا کو ڈیفائن کر رہی ہے, اس کے بیچ میں ایک پروناؤن لایا گیا جو مسند الیہ کے لیے ہے, اور یہ پروناؤن کا لانا تاکید کو پہنچاتا ہے, انحصار کو پہنچاتا ہے. دیکھیے کتنی تاکیدیں ہیں, جملہ اسمیہ حرف تاکید سے جملے کا آغاز, اسم جلالہ کا استعمال, پھر مسند الیہ اور مسند کے درمیان ضمیر کے ساتھ مسند کی تکرار, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد رزاق کے اوپر الف لام کو لایا گیا, اور جب الف لام کو ایسے مقامات پر لایا جاتا ہے تو یہ الف لام انحصار کا فائدہ دیتا ہے عربی میں, اور اس لیے معنی یہ بنتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو رزاق. اس کے بعد اس رزاقیت کو محکم بنانے کے لیے, مستحکم کرنے کے لیے دو اور خصوصیتوں کا ذکر کیا کہ یہ ذوالقوہ ہے، یعنی اپنی صفت رزاقیت کے لیے اس کے پاس قدرت موجود ہے، کسی کا محتاج نہیں. دیکھیے، انسان اگر کسی کو روزی فراہم کرتا ہے تو وہ وسائل کا استعمال کرتا ہے، یہ وہ وسائل ہیں جو اس کے پیدا کردہ نہیں ہوتے. اگر مثلا ایک کسان ایک فصل اگاتا ہے اور اس فصل سے بندگان خدا فائدہ اٹھاتے ہیں تو زمین اس نے نہیں بنائی ہوتی، پانی اس نے نہیں برسایا ہوتا، سورج کی تپش اس نے نہیں ایجاد کی ہوتی، یہ سب اسے فراہم کی جاتی ہے، وہ صرف ان کو استعمال کرتا ہے، تو وہ ذوالقوہ نہیں ہے. لیکن باری تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہو الرزاق، اور یہ رزق جو رزاق ہے، جو رزق وہ دے رہا ہے کسی اور کی مدد سے نہیں دے رہا، ذوالقوہ ہے. اور عام ذوالقوہ بھی نہیں ہے، متین، زبردست صاحب قدرت، اس تاکید کے ساتھ. یہ خود آئے اس بات کو پہنچا رہی ہے کہ رزاق صرف اور صرف باری تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی رزاقیت کے اندر بھی توحید باری تعالیٰ جھلکتی. البتہ رزاق کی صفات اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے ایک ہے کہ جو ہمیشہ مخلوق کے رابطے سے معنی پیدا کرتی ہے. بعض صفات ایسی ہیں کہ جس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، مثلا اللہ تعالیٰ حی ہے، حی ہے یعنی اس کے لیے موت نہیں ہے، اس صفت کے لیے وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی اور چیز کو ضرورت نہیں ہے اس معنی کو سمجھنے کے لیے، خود ذات باری تعالیٰ کافی ہے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ خالق، اللہ خالق ہے، تو پہلے ایک مخلوق کا تصور کریں گے، پھر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو خلق کیا. تو دیکھیے، اس صفت کو سمجھنے کے لیے مخلوق کو تصور کرنا پڑتا ہے. رزاقیت البتہ ان صفات میں سے ایک ہے کہ جس کے لیے ایک مرزوق لہ کا تصور ضروری ہے، وہ چیز جو روزی میں دی گئی اور وہ جس کو دی گئی اس کا تصور بھی ضروری ہے، تب کہیں جا کر معنی یا رزاق سمجھ میں آئیں گے. لیکن پھر بھی اس رزاقیت سے انحصار کی وجہ سے توحید کی جھلک آتی ہے کہ تنہا وہ ذات ہے کہ جو رزاق. اب اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رزاقیت کی صفت مخصوص ہے باری تعالیٰ، کوئی اور نہیں ہے کہ جو رزاق کی صفت اپنے اندر لے سکے. کچھ آیات کو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، پھر اب دوسری موضوع کی طرف چلیں. مثلا سورہ ہود کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اس کی روزی دینا، اس کا رزق دینا. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو ہر جاندار کو روزی دیتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. ایک آیے ابھی جو ہم پیش کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ دوسروں کی نفی کر رہا ہے کہ یہ تمہیں روزی نہیں دے سکتے، اس کی نفی کر رہا ہے کہ دوسرے صلاحیت نہیں رکھتے کہ تمہیں روزی دے پائیں، فقط اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں روزی دے سکتی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، عبادت کرتے ہیں غیر خدا کی، ایسے غیر خدا جو زمین و آسمان میں رزق کے مالک نہیں ہیں، کسی بھی چیز کے رزق کے مالک نہیں ہیں، اور قدرت بھی نہیں رکھیں گے مالک ہونے کی. اگر یہ ڈھونڈ کر بھی لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے ایسی کوئی ذات کہ جو زمین اور آسمان سے ان کے لیے کوئی بھی چیز بطور رزق دے سکے ان کو. ڈھونڈ کر بھی لانا چاہیں تو قدرت نہیں رکھتے, کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو قدرت رکھے. اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. آیا کوئی ہے کہ جو خلقت کو یعنی مخلوق کو ایجاد کرے, خلق کرے, پھر دوبارہ انہیں پلٹائے اور رزق عطا کرے تمہیں آسمان اور زمین سے, کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی اور معبود قرار دے رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو برہان لے کر آؤ, دلیل لے کر آؤ اس بات کے اوپر, لا کے دکھاؤ. اگر سچے ہو اپنے دعویٰ میں, اپنے ادعا میں, تمہارا مدعا سچ ہے تو لے کر آؤ کوئی ایسی ذات, کوئی ایسا معبود لے کر آؤ اللہ کے مقابلے میں جو یہ کام کر سکے, ہم تمہیں خلق کر سکے, تمہیں واپس پلٹا سکے, تمہارے لیے زمین اور آسمان سے روزی فراہم کر سکے. اور بھی چار پانچ آیتیں ہیں, ظاہری بات ہے وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے ہم بعض چیزوں کو ڈراپ کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اب یہ جو ہم نے باتیں آپ کے سامنے اب تک کی, ان باتوں کی روشنی میں انسان کے ذہن میں چند سوالات ابھر سکتے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف روزی دینے والا, یہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری اللہ کی ہے روزی دینا, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, ان باتوں کو اگر مد نظر رکھیں تو چند سوال ممکن ہے انسانی ذہن میں ابھریں. مثلا پہلی بات یہ کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات رزق دینے والی ہے, کیوں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا, موانع کیا ہیں اس کے اندر. مثلا ایک سوال یہ ابھر سکتا ہے کہ اگر اللہ نے ضمانت لی ہوئی ہے رزق کی, ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے, تو ہم کوشش تلاش معاش میں کیوں جائیں, طلب رزق میں کیوں جائیں, ضرورت کیا ہے ہمیں روزی کے پیچھے بھاگنے کی, ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے. وما من دابت فی الارض اِلَّا عَلَى رِزْقُهَا, کوئی زمین میں ایسا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ روزی کی ذمہ داری اللہ کی ہے, پھر ہم کیوں تلاش میں جائیں, کیوں اس کے پیچھے بھاگیں. مثلا اگر ایسا ہی ہے تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بھوک و افلاس سے مر جاتے ہیں, بہت سے جانور مر جاتے ہیں بھوک و افلاس سے. اگر اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو کیوں ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا, بھوک و افلاس نہیں ہونا چاہیے تھا اس معاشرے میں. دنیا میں کوئی شخص, کوئی جاندار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو بھوک کی وجہ سے مر جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی ہے. اب یا تو یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری پوری نہیں کی, یا قدرت نہیں رکھتا تھا, یا ذمہ دار نہیں ہے, کسی ایک بات کا انکار کریں. خود قرآن میں کئی جگہ کے اوپر اور ہمارا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ لوگ رزق کے حوالے سے مختلف ہیں, کسی کو کم, کسی کو زیادہ, کسی کو یہ والا رزق, کسی کو وہ والا رزق, تفاوت موجود ہے رزق کے اندر, اختلاف موجود ہے. اب اگر اللہ دینے والا ایک ذات, دینے والی اگر ایک ہی ذات ہے تو اختلاف کیوں ہے, کیوں کسی کو زیادہ, کسی کو کم, کسی کو اچھا, کسی کو برا, ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال مجھے اندازہ ہے کہ میں شاید سارے سوالوں کے جوابات تک تو قطعاً نہیں پہنچ پاؤں گا جو وقت کی صورتحال ہے, شاید 5 سے 10 منٹ ہمارے پاس مزید ہوں گے, لیکن یہ کہ بہرحال یہ سوالات اگر آپ کے ذہن میں رکھیں تو ممکن ہے کہیں آپ سوال کریں, پوچھیں, یا بعد میں ان سوالوں کے پیچھے جائیں, تو ممکن ہے آپ کے لیے یہ ایک انگیزہ بن جائے مزید تحقیق. ہم سنتے آئیں کہ رزق حلال ہوتا ہے رزق حرام ہوتا ہے. اگر رازق تنہا ذات باری تعالیٰ کی ذات ہے تو یہ رزق کے حرام کو کیسے توجیہ کریں گے؟ ہم کیسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا اور وہ رزق بھی حرام ہو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر رازق تنہا ذات باری تعالیٰ ہے تو یہ رزق کے حرام پھر کیا چیز ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حرام رزق نہیں دے سکتا, تو یہ حرام کا تصور کہاں سے آ رہا ہے؟ سورہ یاسین کی ایک آیہ ہے, میں اصل آیہ کو نہیں پڑھا, صرف ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہاں بعض مشرکین نے اہل ایمان کے ساتھ ایک اعتراض کیا تھا, اور وہ اعتراض یہ تھا کہ ہم ان فقیروں کو کیوں کھلائیں, ان بھوکوں کو ہم کیوں کھلائیں, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ان کو ان کے پیٹ بھر دیتا, ہم کیوں ان کو کھلائیں؟ سورہ یاسین کے اندر ایک آئی. اب اگر اللہ تعالیٰ رازق ہے تو انفاق کا حکم, انفاق کرنے کا حکم, صدقہ دینا, روزی کو دوسرے کے ساتھ بانٹنا, اس کا حکم ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ کیوں فقیر صاحب ثروت سے توقع رکھ رہا ہے؟ کیوں باری تعالیٰ صاحب ثروت کو کہہ رہا ہے کہ فقراء کو کھلاؤ؟ وہی اعتراض جو مشرکین نے اہل ایمان پر کیا, وہی سوال کے طور پر ہم آج بھی اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں اس آیے کی روشنی میں کہ رزاق باری تعالیٰ اور ذمہ داری بھی باری تعالیٰ کی, پھر ہم کیوں دیں, ہم اپنی روزی میں سے تقسیم کیوں کریں؟ ایک طرف بعض آیات میں ہم سے کہا گیا توکل کریں اللہ تعالیٰ پر. آیا توکل کا مطلب یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دیتا رہے گا؟ یہ رزاقیت الہی کے ساتھ اس کا ارتباط کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بعض جگہوں پر کہتا ہے کہ ہم روزی کو بسط دیتے ہیں, توسعہ دیتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں, وسعت دیتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جس کو چاہتے ہیں. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روزی کو وسعت دے دیتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں کہ جس کے لیے روزی کو وسعت دیتا ہے؟ کیوں بعض کے لیے وسعت دیتا ہے بعض کے لیے نہیں دیتا؟ وہ کیا عوامل ہیں, وہ کیا خصوصیات ہیں جو باعث بنتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزی میں وسعت عطا کرے؟ اسی طرح سے بعض آیے میں آیات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو بے حساب دیتا ہے, من حیث لا یحتسب. وہ کون سے عوامل ہیں کہ جہاں روزی بے حد و حساب ہوتی ہے؟ رزاقیت باری تعالیٰ تو سب کے لیے ایک جیسی رزاقیت ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ من حیث لا یحتسب باز کے لیے ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ یا بعض لوگوں کے لیے روزی میں تنگی ہی نہ دیتا ہے, تو تنگی کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کہیں بخل ہے, کہیں کنجوسی موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بری ہے, مبرہ ہے ایسی صفت رذیلہ سے, پھر کیوں انقباض ہے, قبض رزق ہے, تنگی ہے رزق ہے؟ بعض جگہوں پہ آیا کہ رزق کو آزمائش کا ذریعہ قرار دیا. کیسے آزمائش ہوتی ہے رزق سے؟ روایات کے اندر آیا ہے کہ روزی کے پیچھے زیادہ مت بھاگو, اور اس طرف سے روزی کو نعمت بھی قرار دیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ نعمت کے زیادہ حصول کے پیچھے جانے سے خود روایت بعض جگہ پر منع کر رہی ہیں؟ یہ ایک سوال, اور بھی کئی سوال ہیں, مجھے نہیں معلوم میں مشکل ہے کہ پہنچ پاؤں. بہرحال یہ چند سوالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک آدھ کا جواب ظاہراً وقت کی گنجائش میں جتنا ہو سکے گا پانچ سے دس منٹ کے اندر میں پیش کروں گا, اس کے بعد پھر سوال جواب کا سیشن اگر چاہیں گے تو رکھیں. رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہی کیوں اٹھائی ہے, کیوں کسی دوسرے کے سپورٹ نہیں کی گئی؟ پہلا سوال ہم نے یہی عنوان. آیات قرآنی کی روشنی میں چند وجہ اس کی سمجھ میں آتی ہے. مثلاً ایک وجہ جو اس کی پیش کی گئی ہے خود قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رزق و روزی کا ذکر فرمایا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی خلقت کا ذکر کیا. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم, وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور پھر تمہیں روزی عطا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی مخلوق کو خلق کیا تو اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا بھی اسی خالق کی ذمہ داری ہے. یہ انصاف نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی چیز کو بنائیں, ایجاد کریں اور اسے پھینک دیں یا اسے ایسے ہی چھوڑ دیں, اس کی ضرورت کو پورا نہ کریں. ہم اور آپ سب اس معاشرے میں جانتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر اولاد کے وجود کے لیے واسطہ ہیں, اب اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دے, اس کا خیال نہ رکھیں, تو معاشرے میں لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں؟ قطعاً اس کو ملامت کرتے ہیں, اسے مورد شتم قرار دیتے ہیں, شماتت کرتے ہیں اس کی, اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اولاد کو اس دنیا میں لے کر آئے, اسے چھوڑ دیا, اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں کیا. اب اگر اللہ تعالیٰ نے اگر مخلوق کو خلق کیا ہے اور پھر اس کی ضرورت کا خیال نہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے برا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اسی کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے خلق کیا تو اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ روزی بھی عطا کرے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم, اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو خلق کیا اور پھر تمہیں روزی بھی عطا کی. اگر آپ کوئی بھی شخص کوئی نوکر رکھے تمام وقت کا, 24 گھنٹے کسی کو نوکر رکھے کہ وہ اس کی خدمت کرے, اب اگر یہ اس نوکر کا آقا مولا اس نوکر کی ضرورتوں کا خیال نہ کرے تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ مورد ملامت ہے. اور اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کو تمام بندوں کا معبود کہہ رہا ہے تو اس کی الوہیت, اللہ ہونے کا, الہ ہونے کا, معبود ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ ان کی روزی ضرورتوں کا خیال کرے. وہ آقا ہے, مولا ہے, تمام مخلوق کیا ہے؟ اس کے نوکر کی حیثیت رکھتی ہے, بندوں کی حیثیت رکھتی ہے. اب اگر یہ ایک معبود اپنے بندوں کی ضرورت کا خیال نہ کرے, یہ اس معبود کے لیے برا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَاكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. کھاؤ اس چیز سے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی قرار دیا ہے اور وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے, اور اس اللہ سے ڈرو کہ جس پر تم ایمان لے کر آئے ہو. تو اللہ اپنی الوہیت کے واسطے سے اپنے بندوں کو روزی عطا کرتا ہے اور کوئی الہ نہیں, لہذا کسی اور کی ذمہ داری بھی نہیں. الہ کی صفت مخصوص باری تعالی, روزی بھی پھر اس کی ذمہ داری. خدا کا لطیف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے لطف کو بندوں پر تمام کرے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, اللہ اپنے بندوں کے نسبت لطافت رکھتا ہے، لطیف، انہیں مورد لطف قرار دیتا ہے، اور لطف کا طریقہ کار کیا ہے؟ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے روزی دے دیتا ہے. وہو القوی العزیز، وہی قوی ہے، وہی عزیز ہے. حاکمیت، حکومت. آج آپ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، سیلاب زدگان کو دیکھیے، ہر کوئی جس سے انٹرویو لیں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کیا ہمیں کھلائے. جو صاحب حکومت ہے، وہ جن کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، صاحب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورت کا خیال کرے. خود اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو حاکم کہہ رہے ہیں، لہٰذا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محکومین کی کیا کرے، تمام ضرورتوں کا خیال کرے. اس لیے روزی دینا اس کی ذمہ داری. قل اللہم المالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ آیے آخر تک جاتی ہے اور وہاں پر آگے جا کے ارشاد ہوتا ہے وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ دو آیتیں ہیں، آیے کا آغاز حاکمیت باری تعالیٰ سے ہے، اور دوسری آیے میں اس کا نتیجے کے طور پر یہ بیان کیا کہ ترزق من تشاء، جسے چاہتا ہے روزی عنایت کرتا. پانچویں دلیل، دیکھیے روزی دینے کے لیے اگر کوئی بھی ذات اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر روزی دینا چاہے تو اس ذات کو کسی، وہ چیز جو روزی میں دینا چاہ رہی ہے وہ ذات، اس کے اوپر اسے قدرت اور حاکمیت ہونی چاہیے، اس کے اختیار میں ہونی چاہیے. جب تمام چیزیں ہی باری تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام چیزیں ہی باری تعالیٰ کے اختیار میں، تو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کچھ بچے گا ہی نہیں کسی اور ذات کے لیے دینے کے لیے کہ وہ دے پائے. خود آئے قرآن کہہ رہی ہے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے لیے اس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں، وہ جسے چاہتا ہے روزی میں اس کے لیے کیا ہے، بسط اور وسعت فراہم کر دیتا ہے اور اس کی مقدار کو معین کر دیتا ہے. وہی ہے کہ جو ہر چیز پر علم اور آگاہی رکھتا ہے. چھٹی چیز کہ جو انحصار کو پہنچاتی ہے رزق کے حوالے سے ذات باری تعالیٰ کے لیے، انحصار کو پہنچاتی ہے، چھٹی چیز اس کا رب ہونا ہے. ربوبیت باری تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ روزی رسان فقط باری تعالیٰ کی ذات ہو، کوئی اور نہ ہو. ان ربک یبسط الرزق، تمہارا پروردگار ہی ہے کہ جو روزی میں وسعت دیتا ہے. کلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے پروردگار کی روزی سے. ربوبیت کا تقاضا، پروردگار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی تربیت کر رہا ہے، جس کی پرورش کر رہا ہے، اس کی ضرورت کا خیال رکھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ظاہری طور پر ماں اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے تو اولاد کی تمام ضرورتوں کا خیال بھی رکھتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے پروردگار کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا وہ خود بھی مدعی ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام ضرورتوں کا، اپنے مربوب کی تمام ضرورتوں کا کیا کرے، خیال رکھے. یہ چھ نکات تھے کہ جو یہ بات بتا رہے تھے کہ رزق کی فراہمی صرفاً انحصاراً ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے. ظاہراً میرا وقت تقریباً تمام ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ میں نے مہم ترین بحث کو چھوڑ دیا ہے، اور انشاءاللہ اگر سوالوں میں کوئی بات آئی تو اس کو عنوان کریں گے. ایک صلوات کا رزق اللہ کی طرف سے کیا فکس ہے یا قسمت نام کی بھی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ اگر رزق اتنا ہی ملا جتنا انسان محنت کرے تو پھر فرق کیوں؟ مثلا دو اشخاص کا علم ایک جیسا، محنت ایک جیسی، پھر بھی ایک کا رزق زیادہ اور دوسرے کا کم، اسی کو لوگ قسمت کہتے ہیں, حقیقت کیا ہے. یہ چیز آنی تھی اور رہ گئی. ہم نے آپ نے دیکھا کہ سوالات جو ہم نے عنوان کیے تھے کہ اس موضوع کے ذہن ذیل میں ذہن میں آ سکتے ہیں, اس میں ایک ایک اس قسم کا سوال بھی تھا. بہرحال مختصر ترین جواب جو اس کا دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے روزی اس کی ذمہ داری ہے, اس نے اس کی ضمانت لی, لیکن ضمانت کے معنی کیا ہیں یہ بات رہ گئی. دوسرا سوال جو عنوان ہونا تھا وہ یہ تھا, روزی کی دو قسمیں ہیں, ایک روزی رزق تکوینی ہے, ایک رزق تشریعی ہے. رزق تکوینی وہ ہے کہ جو اللہ تعالی ہر ایک کے لیے دیتا ہے, اور رزق تشریعی یہ ہے کہ اس تکوین کو استعمال کر کے, صحیح استعمال کر کے, اس کے بتائے ہوئے راستے کے طور پر استعمال کر کے جو روزی کا حصول کیا جائے اس کو رزق تشریعی کہا گیا. مثلا روزی کا ایک ذریعہ وسیلہ اس سورج کی روشنی ہے. اب جو لوگ سائنس کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے روشنی روزی کا ذریعہ ہے, کہ بالآخرے کوئی بھی نباتات بغیر سورج کے روشنی کے روش نہیں کر سکتے, اور نباتات کے بغیر حیوانات زندہ نہیں رہ سکتے, اور حیوانات کا استعمال, نباتات کا استعمال انسان بھی کرتا ہے. البتہ یہ ایک معنی یہ روزی میں ہم نے جو محدود کر کے لیے, لیکن اگر معنی یہ وسیلے تو اور بھی بہت سی چیزیں اس کے اندر آئیں گی. جیسے ہم نے آیات کے اندر کہا تھا کہ معنی یہ وسعت کے اندر نبوت بھی ہے, علم بھی ہے, ہدایت بھی ہے, بہت سی چیزیں اس کے اندر آئیں گی. تو اس کے لیے تو ہم قطعاً محتاج ہیں انبیاء کے, قرآن جیسی نعمتوں کے, اور بھی اس طرح کی بہت ساری نعمتوں کے, عقل جیسی نعمت کے محتاج ہیں. وہ اپنی جگہ پر سادے معنی کے اندر, سادی الفاظ کے اندر سامنے کی بات لیتے ہوئے یہ ہے کہ رزق کے تکوینی ہر ایک کے لیے ہے. اب اس رزق سے استفادہ کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے, اور یہاں پر محنت کا اثر سامنے آتا ہے. لیکن یہ سب کا سب وسیلہ ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں, اور ان چیزوں کے سبب سے زیادتی اور کمی روزی میں آتی ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ ظاہری علتیں نہیں ہیں. یعنی ایک جیسی محنت, ایک جیسے امکانات اور ریسورسز کا فراہم کرنا, بلکہ دوسری چیزیں بھی ہیں کہ جو روزی میں مؤثر ہیں, ولو ہم ان اثر کرنے والی چیزوں کو ابھی درک نہ کر سکیں. مثلا ممکن ہے یہ جو روزی حلال و حرام ہے دونوں ہی میں, مثلا سود کے ذریعے سے, ربا کے ذریعے سے حاصل ہونے والا پیسہ اور اس سے خریدنے والی چیز, اس کے اور حلال طریقے سے خریدانے والی چیز میں مزے کے لحاظ سے ممکن ہے کوئی فرق نہ ہو. میڈیکل سائنس میں جائیں تو کہیں گے ان کے نیوٹرینٹ سیم ہیں, لیکن باڈی کس حد تک ایبزارب کرے گی, کس حد تک اس کو دفع کر دے گی, ہمارے وہ سیلز ان کو کون ہدایت کر رہا ہے کہ کس حصے کو تم جذب کر لو, کس حصے کو رد کر دو, ہماری روحانی کیفیت کا ان بدن کے اوپر کیا اثرات ہیں, اس کو ابھی بھی ممکن ہے سائنس درک نہ کر سکی ہو, ممکن ہے بعض آثار سے پہچان سکی ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن. بھائی یہ ہنسنے کی کیا تاثیر ہے, کوئی دوائی ہے, کوئی کیمیکل ریئیکشن ایجاد کرتی ہے؟ یا مثلا اس وقت کہتے ہیں کہ مثلا ڈپریشن کی وجہ سے ایبزارپشن میں فرق آ جاتا ہے, ممکن ہے کہ چربی زیادہ ایبزارب ہو جائے اور استعمال نہ ہو, توانائی کے اندر انرجی میں کنورٹ نہ ہو پائے, نتیجہ انسان کا موٹاپا. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوئی انسان کے لیے. اب اس کا بعض چیزوں کا اثر سائنس بھی اب درک کر رہی ہے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں کہ ممکن ہے بھی انسان نے درک نہ کیا ہو, سائنس ابھی ادھر تک نہ پہنچی ہو, اور یا بعض چیزیں ہیں کہ وہ اصل سائنس کے دائرے اختیار سے باہر ہے اور اس کے لیے ہدایت روح اوپر سے آسمانی ہدایت چاہیے جو انبیاء کرام فراہم کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں کہ جو تاثیر کرتی ہیں. اب اس کو نام قسمت کا دیں نہ دیں اس میں کوئی بحث نہیں ہے, لیکن قسمت کی تاثیر کچھ نہیں ہے, انسان کے اعمال مؤثر ہیں. کھانے کے علاوہ اور کون سے ان سے رزق ہیں؟ کیا عبادت کا شوق یا عبادت میں مشغول ہونا بھی رزق کے پروردگار ہے؟ ہم نے بتا دیا تھا ایک معنی یہ رزق جو معنی یہ عام تھا, اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھا سکے, بلکہ کوئی بھی مخلوق فائدہ اٹھا سکے, وہ چیز رزق کے عنوان میں آ سکتی ہے. عبادت کا شوق بھی انسان عبادت سے فائدہ اگر اٹھاتا ہے کہ قطعاً اٹھاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے, روزی کے ضمن میں آئے گی. السلام علیکم. السلام. اللہ کو پکارنا یا ذکر کرنا مثلا الرازق یا رزاق یا رازق صحیح و معتبر کیا ہے, فرق کیا ہے ان تینوں میں؟ ہم نے رازق اور رزاق کے درمیان فرق کو بتا دیا تھا. باقی یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نام مخصوص ہوں تو علماء کے درمیان ایک عبارت معروف ہے کہ اسماء اللہ توقیفیہ ہیں, اگر نام قرار دینا چاہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ مخصوص ہے, اس میں ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے, وہ توقیفی ہیں. اگر انبیاء علیہ السلام کی طرف سے جو نام اللہ کے لیے بیان ہوئے ہم ان سے آگے اپنی طرف سے کوئی نیا نام نہیں بنا سکتے, چونکہ اسماء اللہ توقیفی ہیں. لیکن باقی آپ کسی بھی عنوان سے اسے پکارنا چاہیں جسے نام نہ کہا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ رزاق اور رازق دونوں اسماء الہی ہیں. اللہ قرآن مجید میں شہد کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم انہیں شہید کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو, وہ ہماری طرف سے رزق پاتا ہے لیکن تم اس کا تصور یا شعور نہیں رکھتے. کیا اس سے مطلب روحانی رزق ہے یا مادی؟ اگر مادی رزق بھی ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مگر آیات قرآنی میں نہیں کہا اس نے کہ ہم اس پھلوں جیسے پھل تمہیں دیں گے جن کو تم نے دنیا میں مثلا جن کا مزہ چکھا ہے, اس جیسے پھل تمہیں آخرت میں بھی دیں گے. اگر شہداء کو بھی اگر مادی رزق بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رازق ہونے سے مراد صرف مادی رزق ہے یا روحانی رزق بھی اس میں شامل ہے؟ قطعاً روحانی رزق بھی شامل ہے, رزق کے معنی ہم نے بتائے تھے. اور اللہ کے رازق ہونے کے اندر مادی رزق کی ایک صورت انبیاء علیہ السلام کا نزول ہے, قرآن کریم کا نزول ہے, عقل یہ بھی رزق کی ایک صورت. خدا کی رزاقیت کے حوالے سے جن سوالوں کا ذکر آپ نے کیا جو ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں ان میں سے کچھ کا جواب آپ نے دے دیا, لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی کی وجہ سے ان سب کا جواب دینا ممکن نہیں ہے, لیکن مندرجہ ذیل سوالوں کا چند لفظوں میں جواب ضرور دیں. جب وہ رزاق اور ذمہ دار ہے تو معاشرے میں بھوک و افلاس کیوں؟ رزق کی تقسیم کم اور زیادہ کیوں؟ رزق حلال اور حرام کیوں؟ دیکھیں اگر روزی کا ذمہ دار ہے تو بھوک و افلاس کیوں؟ اس کی وجہ کئی چیزیں ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے, دیکھیں ایک سنت باری تعالیٰ یہ ہے کہ اس نے قانون علت و معلول بنایا ہے. روزی دینے کی ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایک کے شکم میں دانے کو پہنچائے گا, یہ اس کی ذمہ داری نہیں. یہ بھی رازق ہونے کے لیے کافی ہے کہ اسے صلاحیت دے دے, ریسورسز اسے فراہم کر دے. اب وہ اپنی صلاحیت کو بروئے کار لے کر آئیں اور ان ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے اپنے لیے روزی کو فراہم کریں. اگر وہ صحیح طریقے سے اس کام کو انجام دیتا ہے, اس طریقے سے انجام دیتا ہے کہ جس طریقے کی ہدایت انبیاء کے ذریعے سے کی گئی ہے, تو یہ روزی اس کے لیے حلال اور طیب ہے. اور اگر وہ اس طریقے سے انجام نہیں دیتا تو یہ روزی اس کے لیے حرام. لہذا علت و معلول کے قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم روزی کو اس کی دی ہوئی صلاحیت اور ریسورسز کے ذریعے سے اپنے لیے خود تہیا کریں. ہاں بعض چیزیں اس نے فراہم کر دی ہیں چاہیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں. مثلا چھوٹا بچہ وہ خود چونکہ حرکت کر کے اپنی روزی کو تلاش نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی دوسرے ذرائع کے ذریعے سے تامین کی ہے. دیکھیے ماں کے سینے میں پیدا ہونے والا دودھ خود ماں کی ضرورت نہیں ہے, ماں کو خود اس دودھ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں جو دودھ پیدا کیا وہ خود اس کے لیے نہیں ہے, لیکن اس ماں کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے بچے کے لیے. کیوں؟ بچے میں قدرت اور طاقت نہیں ہے. دیکھیے نباتات جو ہیں ان میں چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, تو ان کو ایسے مقام پر قرار دیا ہے کہ جہاں ان کی رزق اور روزی وہ خود آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں بغیر اس کے کہ اپنی جگہ کو جگہ سے حرکت کریں. ان کے زمین کے اندر ان کی جڑیں ہیں جو وہاں سے معدنیات کو اور پانی کو ایبزارب کر رہی ہیں, اور پتوں کے ذریعے سے فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے جو سورج کی روشنی سے وہ کیا ہے اپنی غذا تیار کرتے ہیں, ہوا ان کے لیے فراہم کی گئی ہے, حرکت کی ان کو ضرورت نہیں. حیوانوں کے اندر یہ صلاحیت رکھ چونکہ نہیں دی تھی, ان کے روزی کا دائرہ تھوڑا دوسری قسم کا تھا, انہیں حرکت بھی دی, انہیں مثلا اس کے مطابق جسم کی خاص خصوصیتیں فراہم کی, بعض کو تیز دانت عطا کیے, بعض کو مثلا اونچی گردن عطا کی, کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ, جو اس کی غذا سے متناسب تھا وہ اسے فراہم کیا. یہ طریقہ باری تعالیٰ ہے کہ اس نے یہ تمام سہولتیں ریسورسز یوٹیلیٹیز اسے فراہم کر دی, اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جا کے روزی کو حاصل کرے. اب انسان کے نسبت چونکہ صاحب عقل و شعور تھا, اس کے لیے ایک اور دائرے کو وسیع کیا اور اس سے کہا کہ تمہیں خاص طریقے سے روزی کا حصول کرنا ہے, اور وہ طریقہ حصول بھی بتایا. اس میں کہا یہ طریقہ صحیح, یہ طریقہ غلط, اور یہاں سے تصور حلال و حرام پیدا ہوا. اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ریسورسز کو غلط طریقے سے استعمال کرے تو یہ روزی اسے مل جائے گی, لیکن یہ روزی اس کے لیے حرام. اس لیے اللہ تعالیٰ راضی کہ یوٹیلیٹیز اور ریسورسز اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے, لیکن حرمت اسباب تشریع ہے, اس لیے کہ اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا حصول رزق کے لیے. حرمت اس اختیار انسان کی وجہ سے آئی ہے, اللہ تعالیٰ کا حرمت سے کوئی تعلق نہیں. اور کم و زیادہ اس کی کیونکہ رزق کا حصول ایک چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دے, کئی چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہے. ان میں سے ایک شرط اس کی یہ ہے کہ انسان محنت کرے, جتنی محنت کرے گا اتنا پائے گا, جتنی حرکت کرے گا اتنے پائے گا. پھر دوسری چیزیں بھی اس میں دخیل ہیں کہ قرآن روایات بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو روزی کے بڑھنے یا روزی کے گھٹنے کا سبب بنتی ہیں. لمبی چوڑی فہرست ہے, بعض کی طرف خود آیات میں اشارہ موجود ہے, مثلا اخلاص فی الاعمال, عبادت, ایمان, انفاق, ازدواج, یہ موجب ازدیاد رزق ہیں. اگر اللہ رزاق ہے اور اس کی ذمہ داری رزق دینے کی ہے تو آپ نے کہا جس کو چاہے رزق دے, جس کو چاہے نہ دے, یہ دو الگ الگ بات ہے. دیکھیں یہ ہم نے کہا نا کہ دو قسم کی, جس طرح اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو قسم کی رحمتوں کا ذکر ہے, ایک رحمان والی رحمت اور ایک رحیم والی رحمت. ایک رحمت عمومی ہے, ایک رحمت مخصوص ہے. رزق بھی دو قسم کے ہیں, ایک رزق عمومی ہے جو ہر ایک کے لیے, جیسے سورج جو وسیلہ بنتا ہے تحیہ رزق کا, یہ عمومی ہے, ہم کافر کے لیے ہیں, ہم مومن کے لیے ہیں, ہم گناہگار کے لیے ہیں, ہم متی بندے کے لیے. بعض رزق مخصوص ہیں, وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے. ذرا اس مسئلے کی وضاحت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر انسان کی روزی یا اس کا رزق قسمت میں لکھ دیا ہے تو انسان کی کوشش سے وہی مقسوم رزق ملتا ہے یا زیادہ محنت اور کوشش سے زیادہ بھی مل سکتا ہے. دیکھیں قسمت کوئی اور چیز نہیں ہے کہ انسان کے اپنے اعمال اور افعال کا ایک عکس اور ایک اس کا ریئیکشن ہے. ہم جیسے اعمال اور وہ رکھیں گے اسی کے مطابق ہمارے لیے رزق تقدیر مقدر کیا جائے گا. بعض اوقات ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت تلاش کرتا ہے اور بہت کچھ اپنے گرد جمع کر لیتا ہے, لیکن کیا انسان ہر وہ چیز سے استفادہ کر پاتا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی کہ آپ کوئی چیز خرید کے لے کر آئے, مثلا انڈا کھانے کا شوق تھا, شوق شوق میں خرید کے لے کر آئے, ہاتھ سے گرا, ٹوٹ گیا, ضائع ہو گیا زمین پر پھیل کر. تو انسان کا کوشش اور تلاش زحمت اٹھانا یہ انسان کا کام ہے, ممکن ہے یہ روزی اس کے لیے مفید نہ ہو, اللہ تعالیٰ اسے نہ پہنچنے دے, ممکن ہے اس روزی کے ذریعے اس کی آزمائش ہو. انسان جو کچھ کھا رہا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ ہم ہر چیز جذب نہیں کر پاتے, ہر چیز کو ایبزارب نہیں کر لیتے, بہت کچھ ہم دور پھینک دیتے ہیں, دف کر دیتے ہیں. یہ قدرت نظام, یعنی نظام خلقت انسانی اسی قسم کی ہے, خلقت باری تعالیٰ اس قسم کی ہے کہ اس نے دنیا کو دار تزاحم بنایا ہے, کبھی کسی کو کسی کے لیے فائدہ مند اور مفید قرار دیا, کسی کو چیز کو کسی کے لیے نقصان دہ اور اسی چیز کو کسی دوسرے کے لیے مفید بنایا. تو ممکن ہے بعض چیزوں کے بارے میں ہماری سوچ کچھ ہو اور وہ ہمارے لیے کوئی اور نتیجہ رکھتی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہر دفعہ رزق کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت باری تعالیٰ کے آیات میں آئی ہے. جو آیات ہم نے پڑھی, کبھی اپنے آپ کو علیم کہا, کبھی آپ نے آپ کو صاحب قدرت کہا, قوی العزیز آیا تھا جیسے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفت کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ کیا چیز دینا چاہیے, کتنی مقدار میں دینا چاہیے اور کیوں دینا چاہیے. انسان اپنی طرف سے کوشش و تلاش کرے, باقی باری تعالیٰ کی اپنی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. ممکن ہے روزی کو ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ قرار دے, ممکن ہے روزی ہمارے لیے مفید نہ ہو اور ہم مفید سمجھ رہے ہوں. تو بہت سی چیزیں اس کے اندر انوالو ہو سکتی ہیں. حضرت علی کو رازق کہنا صحیح ہے کہ امیر المومنین کائنات میں رزق تقسیم کرتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ لفظ رازق یہ صفت مخصوص سے باری تعالیٰ نہیں ہے, یعنی ہم انسان کو نسبت دے سکتے ہیں کہ فلان انسان رازق ہے. اسی لیے ہم نے چند باتیں اس کے لیے ہم نے پیش کی تھیں کہ ہم نے کہا رازق کا صیغہ قرآن کے اندر جمع کے طور کے اوپر آیا ہے, ہمیشہ پلورل کا صیغہ استعمال ہو, خیر الرازقین. اگر ایک سے زیادہ ممکن نہ ہوتے تو رازقین کہنا صحیح نہ ہوتا, قرآن نے خود استعمال کیا. لیکن رازق کے معنی یہ ہوں کہ یہ مستقل فر رزق ہیں, یعنی اپنے پورے استقلال کے ساتھ روزی رسان ہیں, ایسا نہیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ رازق کی نسبت غیر باری تعالیٰ کی طرف غیر حقیقی ہے, حقیقی نسبت نہیں. وہ لوگ کیا ہیں؟ فقط واسطہ ہیں, چونکہ مسیر میں واقع ہوئے ہیں, راہ میں واقع ہوئے ہیں اس رزق کے پہنچنے میں. اسی لیے میں نے مثال دی تھی جرل میزاب سے کہ ناودان جاری ہوا, درواقع ناودان جاری نہیں ہوتا, وہ پانی ہے کہ جو ناودان میں جاری ہوتا ہے, لیکن چونکہ پانی کے جریان کا راستہ ناودان ہے, ہم ناودان کو کہتے ہیں کہ ناودان جاری ہو گیا, نہر جاری ہو گئی. درواقع پانی ہے جو نہر میں جاری ہوتا ہے, خود نہر جاری نہیں ہوتی ہے, نہر راستہ ہے جریان آب کا, پانی کا. بس اسی لیے وہ ذوات کہ جو واسطہ بنتی ہیں رزق کے لیے, انہیں رازق کہا جا سکتا ہے. اب حضرت امیر علیہ السلام بلکہ تمام ائمہ علیہ السلام واسطے در فیض، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیض ہم تک ائمہ علیہ السلام کی ذات کے ذریعے سے پہنچتا، ان کے وسیلے سے پہنچتا، ورنہ ہماری کوتاہیاں، ہماری نادانیاں، ہماری غلطیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید ہم بلا واسطہ، شاید ہم بلا واسطہ مستحق فیض الہی نہ ہوں، اور بغیر واسطے کے ہم فیض الہی تک شاید نہ پہنچ پائیں. اور یہ ائمہ علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو تمام فیوضات الہی کے لیے ہمارے لیے واسطہ ہیں. اور اس واسطے کے اعتبار سے حضرت امیر علیہ السلام کو بھی رازق کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، رزاق نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے. رزق کی تلاش اور تگ و دو تو ضروری ہے، لیکن اس کی تلاش کی حد کیا ہے؟ انسان کے لیے کتنا رزق اپنے اور اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے مہیا کرنا ضروری ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اس لیے کماتے ہیں کہ تاکہ دوسروں کی مدد کی جا سکے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حصول نعمت کو اچھا قرار دیا، لیکن ایک روایت حضرت امیر علیہ السلام ہے اور عنوان نہیں ہو سکی. وصیتیں حضرت امیر علیہ السلام کی اپنے فرزند امام مشتبہ علیہ السلام کو، اور فرماتے ہیں کہ رزق دو قسم کے ہیں، ایک وہ رزق ہے جو تو خود بخود تم تک پہنچتا ہے، تم نہیں بھی چاہو گے تو تم تک پہنچے گا، ایک وہ رزق ہے کہ جس کے پیچھے تم کو جانا ہے. لیکن اتنا اپنے لیے رزق کو حاصل کرو کہ جس سے تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو اچھا کر سکوں. اس سے زیادہ کی طلب میں جانا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں. اس کی میں مضمون، ان کا معنی بتا رہا ہوں، عین الفاظ نہیں ہے یہ. یعنی روزی کا حصول اس حد تک انسان کے لیے معقول ہے کہ جب یہ روزی اس کے لیے آخرت کے حصول کا پیش خیمہ بنے، وسیلہ بنے، ذریعہ بنے. اگر یہ روزی اس دنیا کے لیے ہی اس کا فائدہ مند ہو اور آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ روزی انسان کے لیے خسران کا سبب ہے. ان الانسان لفی خسر، یہ خسران کا سبب ہے اس کے لیے. یعنی خسر ایک خاص قسم کا نقصان ہے، اور یہ خسران کی تعبیر قرآن میں بھی آئی ہے رزق کے حوالے سے. خسر یہ خاص قسم کا نقصان ہے، یہ وہ نقصان ہے کہ جہاں انسان ضرر تو کرتا ہے، ضرر کے ساتھ ساتھ اپنا راس المال، سرمایہ، انویسٹمنٹ بھی کھو دیتا ہے. جیسے انسان اگر کوئی برف بیچنے والا ہے اور اس کا کوئی برف نہ خریدے گرمی میں اور اس کا برف پگھل جائے، تو یہاں پر عرب کہتے ہیں کہ اس شخص نے خسران کیا ہے. صرف نقصان نہیں، ضرر نہیں، خسران کیا. تو انسان جو اپنے ریسورسز، اپنی عمر، اپنا وقت، اپنی جان، اپنی توانائی لگا رہا ہے، اگر وہ آخرت کے حصول کے لیے اس کو لگائے، تو جتنا بھی روزی رزق کو حاصل کرے وہ سب اس کے لیے مفید اور اس کے لیے اچھا. لیکن اگر یہ صرف روزی اور رزق اس کو اس دنیا کے لیے فائدہ پہنچائے اور آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو یہ اس کے لیے خسران ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی عمر، اپنا سرمایہ لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہترین رزاق ہے. کیا اسلامی ممالک کو غیر مسلم، غیر اسلامی یا مغربی ممالک کی امداد جائز ہے؟ ہر انسان دوسرے انسان کے لیے کیا ہے؟ وسیلہ ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ان کی مدد کریں وہ آپ کی مدد کریں, اس سے ایک اتحاد کی صورت پیش آئے, اور بلکہ ممکن ہے اسے ذریعہ تبلیغ بنائیے. اگر کبھی آپ کا موقع آئے تو آپ اسے ذریعہ تبلیغ بنائیے. اگر ان کے پاس جو امکانات ہیں وہ تو ہیں ہی مومنین کے لیے, وہ ان کے ہاتھ میں ہیں. میں البتہ اس کو بہت واضح طور کے اوپر اس ممبر سے کہنا بہت شاید مناسب نہیں ہے, لیکن ایک فقہی مسئلے کے ساتھ صرف اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, باقی نتیجہ گیری آپ خود کر لیجئے. کافر بینک سے انٹرسٹ لینے کے بارے میں فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ پیسہ لیا جا سکتا ہے, اور اس کو نام انٹرسٹ کا نہیں دیتے, یعنی اسلام کہتا ہے یہ انٹرسٹ ہے ہی نہیں, اسے کہتا ہے یہ استنقاض مال, یعنی مال کو تباہی سے بچانا, ضائع ہونے سے بچانا. مثال کے طور پر ایک مال جو کافر کے ہاتھ میں ہے وہ در واقع مسلمان کا مال ہے, ہاں اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ہنی الک یہ مال اس کے لیے بہترین ہے, لیکن اگر وہ کفر پر باقی رہتا ہے تو یہ مال مسلمان کا حق, یا بے تعبیر دقیق مؤمن کا حق. اب اگر آپ اسے کسی بھی ذریعے سے حاصل کر سکیں, من جملہ ایک ذریعہ مثلا انٹرسٹ, تو یہ آپ کے لیے جائز ہے. اسی لیے اس کو اسلام انٹرسٹ نہیں کہتا, اصطلاح فقہی میں اسے کہتے ہیں استنقاض مال, یعنی مال کو رہائی دلانا. کافر کے چنگل میں ایک مال پھنسا ہوا ہے مسلمانوں کا, اسے رہائی دلانا, اعلیٰ وہ اس بہانے سے ہے. اب اگر وہ امداد کے بہانے سے بھی آپ کو مل رہا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ظاہراً یہاں پر سوالوں کا اختتام ہوا اور آپ لوگوں کی زحمت بھی تمام ہوئی. انشاءاللہ کہ ماہ رمضان کی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے مبارک قرار دے, روزی خدا کو ہم سب کے لیے توسعہ اور وسعت عطا کرے اس روزی میں, ساتھ ہی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں تاکہ جو نعمت الہی امام کی غیبت کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں ہم ان تمام نعمتوں تک پہنچ پائیں. ایک صلوات ختم کی. معذرت, ایک سوال رہ گیا. یہ شادی کے حوالے سے ہے کہ بھئی شادی کے لیے اگر رشتہ آتا ہے تو لوگ رسک کے بارے میں دیکھتے ہیں, یہ بتائیے کہ کون سے ہم انفرادی اور اجتماعی کام کریں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. البتہ یہ قیاس راہ جو رزق کی برکت کے لیے آیا ہے وہ خود ازدواج ہے. کسی نے سوال کیا کہ بھائی میں تنگ دست ہوں, کہا نکاح کرو. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی اور بے نیاز کر دے گا. یہ مطمئن رہیے کہ شادی کبھی روزی کے لحاظ سے معنی نہیں ہے. ہاں البتہ اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ غیر کفوف کے ساتھ ازدواج کی جائے. کفوف کے اندر ایک مسئلہ سوشل اسٹیٹس بھی آتا ہے, اگر یہ ہو تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے. خدا نے متعال کی رحمت سے نا امید نہ ہو انسان, اور مطمئن رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غنا کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس نعمت الہی کو ہم گھر میں آنے سے پہلے واپس نہ لوٹا دیں, خصوصاً شادیوں کے مسائل کے اندر, کہ اگر ہم اس بابرکت چیز کا آغاز ہی حرام سے کریں جیسے کہ بہت ساری شادیوں میں ہو رہا ہے تو پھر یہ نعمت واپس لوٹ جاتی ہے, اور نعمت کا صحیح استعمال ہی اس کی برکت اور ازدیاد کا سبب ہے. ان شکرتم لازیدنکم, اگر نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا, اور بہترین شکر نعمت یہی ہے کہ اس نعمت کا درست استعمال کیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت دی ہے تو آنکھ کا صحیح استعمال اس کا شکر ہے. اگر روزی عطا کی ہے تو اس نعمت کا صحیح استعمال اس کا شکر ہے. تو شکر نعمت انجام دیجئے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت کا وعدہ خود اس نے کیا ہے. ایک التماس دعا اور صلوات خلفت.